اللهم صل على سيدنا محمد.
سے بات نکلتی ہے. دیکھو یہ جو مشہور ہے, یہ جو قدرتی چیزیں ہیں نا, قدرتی چیزیں, بس زیادہ وقت نہیں لوں گا, چھلی سے سمیٹ کے اپنے اصل ٹاپک کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. یہ جو قدرتی چیزیں ہیں یہ انسان کی صحت کو نقصان نہیں دیتی. چکنائی جو ہے نا, چکنائی وہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے, لیکن وہ چکنائی جو قدرت نے پیدا کی اور اس میں انسان نے تصرف نہیں کیا. کتنی ضروری ہے چربی ہمارے جسم کے لیے. جو چربی آج کل گوشت کٹواتے ہیں تو اس میں چربی بالکل الگ کر دیتے ہیں, کیونکہ ایک پروپیگنڈا ہے, نہیں 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 چربی نہیں کھانا, کولیسٹرول بڑھ جائے گا, نہیں 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 فیٹ پیدا ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بھائی گوشت میں اللہ نے جانور میں گوشت کے ساتھ چربی بھی لگائی ہوئی ہے, تو اس کا کوئی مقصد ہے, وہ بلا وجہ نہیں ہے. وہ چربی وہاں سے بالکل ہٹا دیتے ہیں اور الگ سے ڈبے کا آئل لا کے اس میں گوشت ڈال کے, ارے بھائی میں پاگل ہو گیا ہوں کیا؟ یا تو مجھے لوگ کہتے ہیں ساری دنیا بیوقوف ہے. بھائی ساری دنیا کون سا ریسرچ کر کے چیزیں کھا رہی ہے, بس کھا ہی رہی ہے نا. کمپنیوں نے جو دے دیا کھا لیا, مدذلہ لا لیا, جو ملا کھا لیا. ہم لوگ ایڈورٹائزمنٹ پہ جا رہے ہیں, چیزوں کی چمک پہ جاتے ہیں, ذائقوں پہ جاتے ہیں. چربی میں ایک عجیب سی تھوڑی سی ہیک محسوس ہوتی ہے. کوکنگ آئل ایسے چمکتے ہوئے شیشے کی طرح, کیا صاف پیور آئل ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں. تو ہم کیا حماقت کرتے ہیں گوشت خریدتے ہوئے, جو رواج یا جو چکنائی قدرت نے گوشت کے ساتھ پیدا کی ہے تاکہ گوشت اس میں پکے, اس کو آپ نے کاٹ کے الگ کر دیا اور پھر قدرتی چکنائی سے جان چھڑائی اور گوشت کو کوکنگ آئل میں آپ نے پکا کے بیڑا غرق کر دیا. اللہ بھی کہتا ہوگا کہ نالائق, جو آئل میں نے تیرے لیے پیدا کیا وہ تو نے ہٹا کے الگ کر دیا, اور جو کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ تو ایمان لا رہا ہے. شرک نہیں ہے یہ, لیکن ایک قسم کا اس میں شرک کا شائبہ ضرور آتا ہے کہ جو قدرت پیدا کر رہی ہے اس سے اس پہ ایمان نہیں ہے. جو ڈبے پیدا کر رہے ہیں اور کمپنیاں پیدا کر رہی ہیں اس پہ یقین ہے. میرا کسی گاؤں دیہات جانا ہوا 20-22 سال کی, جو میں اپنے قصے سناتا ہوں اللہ کی قسم شو مارنا مقصد نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں اپنے قصے لے کے تجربہ شیئر کرنا چاہیے نا اپنا, لوگوں کے فائدہ پہنچانے کے لیے. تقریباً 20-22 سال کی عمر تک میرا معدہ بالکل بھی صحیح کام نہیں کرتا تھا, بہت سخت بیمار ہو گیا تھا میں. معدے یعنی ایک بچپن میں بیماری ہوئی تھی معدے کی, علاج کرا کرا کے تھک گیا تھا, ڈاکٹروں کا حکیموں کا بہت کچھ کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا. تبھی مجھے یہ تو بہت سارے تجربے ہیں نا یہ اپنے اوپر ہی آئے ہوئے ہیں طب کے. لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنی نالج کہاں سے, بہت سے اپنے اوپر ہی تجربے ہوئے ہوئے ہیں. میرا کسی گاؤں جانا ہوا, یہ جو کوئٹہ سے آگے چمن ہے, چمن کے قریب کوئی گاؤں تھا, وہاں دورے ہوا کرتے تھے صرف کے نحو کے. طلبہ جاتے ہیں دورے کے لیے ایک ایک دو دو مہینے کے لیے. تو میں 2 مہینے وہاں رہا. اس گاؤں میں ایک پرابلم یہ تھی جو بڑی اچھی پرابلم تھی, اللہ کرے سب جگہ یہ پرابلم ہو, کہ وہاں کوئی مصنوعی چیز نہیں تھی, یعنی دکانیں نہیں تھیں, دور دور بازار تھے. تو لوگ جو آرٹیفیشل چیزیں ہیں انسانی ہاتھ کی بنی ہوئی, ان چیزوں کا استعمال جانتے ہی نہیں تھے, حتیٰ کہ فارمی مرغی بھی نہیں دیکھی. یعنی وہ اب تو شاید ہو گیا ہوگا, سب جگہ ہی ہو گیا, اس وقت فارمی مرغی بھی نہیں کٹتی تھی وہاں پہ. میں فارمی مرغی کے خلاف نہیں ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں, یعنی یہ بتانے کے لیے کہ وہ بالکل نیچرل لائف پہ تھے وہ لوگ. ہم جب وہاں گئے تو وہ اکرام بھی کرتے تھے طلبہ کا, اکرام ایسا کہ وہاں روزانہ دمبے کٹتے تھے. کیا کٹتا تھا؟ دمبا. اور دمبے میں اللہ نے چربی ایکسٹرا پیدا کی ہے, چکی والا دمبا نا, اس کو تو ہے ہی چربی. وہ تو اللہ نے الگ سے دمبے کا گوشت پکانے کے لیے پورا گھی کا ڈبا اللہ نے اس کے پیچھے لگا دیا. وہ اس لیے نہیں لگایا کہ کاٹ کے پھینک دیں اس کو, وہ ساری زندگی وہ دمبا اپنا بوجھ اٹھا کے گھومتا ہے تاکہ میں جب کٹوں تو یہ انسان کے پیٹ کی زینت بنے, اور ہم اسے اٹھا کے کیا کرتے ہیں, نہیں 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 اس کو نہیں کھانا. تو وہ دمبے کی جو چربی تھی اسی چربی میں وہ گوشت پکاتے تھے. مجھے بڑا افسوس ہوا پہلے دن, میں نے کہا یار ہمیں تو وہ تیل ہضم نہیں ہوتا اور یہ ہمیں دمبے کی چربیوں میں گوشت پکا کے, جو شوربہ ہوتا تھا نا سالن, وہ چربی ہی پگھلی ہوئی ہوتی تھی. اللہ کی قدرت, ہم نے جب کھانا شروع کیا تو ہمارا پیٹ ایک دم سیٹ ہو گیا. वो पेट की जो बीमारियां 15 साल से चली आ रही थी, यानी 7-8 साल की उम्र में मुझे पेट की बीमारी लाहिक हुई थी और तकरीबन 13-14 साल वो रही। वो जो 12-13 साल बीमारी रही पेट की, वो 2 दिनों में बोलो भाई खत्म, हजम होना शुरू हो गया। फिर उसके साथ वो लोग सर्दियां भी थी, टाइट खानदानी किस्म की सर्दी पड़ती है वहां पे, तो वो बादाम पिस्ते भी रखा करते थे। बादाम हम कराची में कैसे खाते हैं, 11 बादाम सुबह निहार मुंह, 12वां खाया तो हकीम कहता है फिर मेरी कोई जिम्मेदारी, ऐसा ही होता है ना। हम पूरी पूरी प्लेट खा जाया करते थे बादाम की, जैसे चिलगोजे खा रहे हूं ऐसे खाए। 2 महीने हमने खाया है दुम्बा और उसकी चर्बी, चर्बी ऐसे उठा उठा के, ये जो टुकड़े ऐसे खा जाते थे जो साबुत रह जाती थी। जब मैं 2 महीने के बाद वापस कराची आया हूं तो टमाटर में और मुझ में कोई फर्क नहीं। लोग ये कह रहे थे कि ये वो नहीं है, किसी ने तबसरा किया सर्दी की वजह से वरम आ गया है, क्योंकि यकीन नहीं आ रहा था कि 2 महीने में कोई इतना लाल सुर्ख टमाटर भी हो सकता है। और जिस दिन मैं यहां आया हूं रमजान था, मैं आया हूं, मैंने अपने घर में जो इफ्तारी की है वो पहला खाना था 2 महीने बाद, इफ्तारी के बाद मेरा पेट बोलो भाई खराब। मैंने कहा ये क्या हो गया, ये था तेल। क्या था भाई? ठीक है आपका नहीं होता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हर एक पर, लेकिन इससे ये तो पता चल रहा है कि ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, किसी पर ज्यादा असर हो रहा है किसी पर, किसी का पेट खराब हो रहा है तो किसी की दूसरी चीजें खराब हो रही हैं, जो पेट नहीं खराब कर रहा तो कुछ और खराब कर रहा है फिर ये। अब मैं कुरान और हदीस से इसके दलाइल लेता हूं, बात आ रही है? अब मैं किससे दलाइल लेता हूं, तो कुरान से, अल्लाह के कलाम से ज्यादा सच्चा कलाम किसका हो सकता है मेरे भाई? अल्लाह के कलाम से ज्यादा कोई कलाम सच्चा हो सकता है? मैंने एक दफा बयान किया था इस्लाम और सेहत Part 1 और Part 2, उसमें सिर्फ कुरान से दलाइल दिए थे कि सेहत के हवाले से कुरान और सुन्नत में जो हमें चीजें मिलती हैं वो 100% उस तहकीक के मुताबिक है जो आज मेडिकल साइंस, चंद चीजों में इख्तलाफ है, मेडिकल साइंस उससे भी रुजू कर लेगी, 1-2 चीजें जिसमें मेडिकल साइंस का और कुरान का इख्तलाफ है, लेकिन जहां 99 चीजें मेडिकल साइंस ने मान ली हैं वो 1% भी इंशाल्लाह मान लेगी, क्योंकि अल्लाह के इल्म से ज्यादा किसी का इल्म नहीं हो सकता। वो क्या था, कुरान मजीद में आता है हर्रमना अलैहिम शुहूमहुमा, हमने बनी इसराइल पर यहूदियों पर उनके गुनाहों की वजह से ऊंट की चर्बी को हराम कर दिया था। गुनाह की वजह से जो चीज हराम की जाए वो मुसीबत होगी या नेमत होगी? नेमत होगी ना, नेमतें छीनी जाती हैं गुनाहों की वजह से। देखो आपसे कोई गुनाह हुआ तो आप पर ये नहीं होगा कि इस गुनाह की सजा ये है कि तुम्हें जो है अब वो नुकसानदेह चीजों पर पाबंदी है, अब तुम चीनी के बजाय शहद खाओगे, तुमसे चूंकि जुर्म हुआ है लिहाजा अब चीनी तुमसे छीन ली जाएगी और क्या खिलाया जाएगा, शहद। तो आप बोलेंगे भाई ये तो बड़ा अच्छा गुनाह है भाई। हां ये हो कि आपसे कोई गुनाह हुआ, अल्लाह ने शहद की नेमत छीन ली और चीनी पे लगा दिया, ये समझ में आता है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फरमाया करते थे कि ये गुनाहों का वबाल है कि अल्लाह ने चाय से हटा के हमें किस पे लगा, दूध से हटा के हमें किस पे लगा दिया, चाय पे, दूध और लस्सी से हटा के कहां लग गए हम लोग, चाय पे। तो अल्लाह फरमाते हैं बनी इसराइल से ऐसे बड़े बड़े जराइम हुए थे यहूदियों से कि हमने ऊंट की चर्बी उन पर हराम कर दी। इससे पता चला है कि ये बड़ी नेमत की चीज थी ऊंट की चर्बी, जो अल्लाह ने गुनाहों की वजह से बनी इसराइल पर हराम कर दी। गोश्त हराम नहीं किया, क्या हराम कर दी? इसका यह मतलब नहीं कि गोश्त तो असल है, वो चर्बी तो उसमें तड़का लगाने के लिए। अब ऐसा ना हो कि आप गोश्त में चर्बी पका के खाना शुरू कर दें, फजाइल सुन के। गोश्त असल है, उसमें तड़का किसका लगेगा? चर्बी का, क्योंकि अल्लाह ने गोश्त ज्यादा पैदा किया और चर्बी थोड़ी पैदा की, ये बताने के लिए कि इसके साथ मिली हुई है। तो देखो अल्लाह ताला ने यहूदियों पे चर्बी को हराम किया, ऊंट की चर्बी, कि ये इतनी नफीस नेमत तुम्हें खाने की इजाजत नहीं है। गाय की चर्बी भी और भी یہ دونوں چربیاں اللہ نے کیا کر دی بنی اسرائیل پر؟ کئی سالوں تک بنی اسرائیل اس سے دور رہے ہیں یہ اللہ کی اس نعمت سے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چربی کو حلال کیا اور بتایا کہ یہ حلال ہے تو بنی اسرائیل نے اعتراض کیا کہ یہ تو کیا ہے، حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر حرام کیا تھا، اصل میں یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ حرام نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ قدرتی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. اپنے بچوں کو معذرت کے ساتھ چربی کھلایا کریں، ایسے نہیں کھاتے تو چربی والا گوشت، گوشت کو چربی میں پکا کے یہ آئل سے جان چھڑائیں، پکا کے کھلائیں، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ دنوں میں عادی ہو جائیں گے ان کو، پھر مزہ آئے گا، پھر اس کے علاوہ کچھ کھائیں گے بھی نہیں. وہ دیسی گھی کھلا دیا کریں. البتہ ایک بات ہے کہ یہ طاقتور خوراکیں کھا کے اگر کسی کو نقصان ہو رہا ہے تو اس میں اس خوراک کا قصور نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ اتنی پاورفل چیزیں کھا رہا ہے اور اس انرجی کو یوٹیلائز نہیں کر رہا. ایسی صورت میں تو شہد بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گا. بھائی یہ جو کوکنگ آئل ہے نا، یہ کھا کے کچھ بھی نہیں کرو، ورزش کرو نہیں کرو تو بھی نقصان ہے، یہ چیزیں ہی نقصان دہ ہیں. لیکن بعض چیزیں نقصان دہ نہیں ہوتی، انسان کا لائف اسٹائل نقصان کا سبب بنا دیتا ہے. اگر آپ شہد کھاؤ اور اس انرجی کو بھی یوٹیلائز نہیں کرو تو شہد بھی نقصان دے گا. وہ تو ظاہر ہے جب کھاؤ گے طاقت آئے گی تو کچھ چلنا پھرنا پڑے گا نا، کچھ ہلنا. تو روٹی بھی کھاؤ گے تو نقصان دے گی. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ تو اس لیے کھایا کریں اچھی چیزیں اور پھر تھوڑی سی ایکسرسائز یا کوئی محنت کے کام بھی کیا کریں تو فٹ فاٹ رہیں گے. دیسی گھی بھی کھائیں گے، اگر ورزش کریں گے یا اچھی اپنی انرجی کو یوٹیلائز کریں گے تو دیسی گھی دل میں وہ نقصان نہیں پہنچاتا، یہ چیزیں نقصان پہنچا رہی ہیں دل کو. دیسی گھی پینے والے ہم نے سنا ہے 100-100 سال تک، ایک صاحب یہاں ان کے ابا رہتے تھے، 100 سال میں انتقال ہوا، دیسی گھی پیتے تھے لیکن پینے کے علاوہ بھی کچھ کام کرتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پینا ہی شروع کر دیں. تو سمجھ گئے بات کو؟ تو قدرتی، اسی طرح یہ دودھ جو بھینسوں کا دودھ ہے یہ پیا کریں، ڈبوں کے دودھ سے بولو نا جان چھڑائیں، سمجھ رہے ہو؟ کوکنگ آئل سے جان چھوڑائیں. اگر کوکنگ آئل کرنا ہی ہے، استعمال کرنا ہی ہے آئل آپ نے، تو یا تو دیسی گھی میں پکائیں. لیکن میں نے بتایا کہ دیسی گھی کا کفارہ ہے، پھر وہ کفارہ یہ کہ پھر ورزش کرنی ہے، اس کو چلنا پھرنا ہے، ورنہ وہ پھٹ جائیں گے دھماکے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کوئی بھی طاقت کی چیز کھائیں گے نا تو پھٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ جب تک صحت ٹھیک ہوتی ہے تو قدر نہیں ہوتی، جب بیمار ہوتے ہیں تو پھر دیکھو نہ دین کے نہ دنیا کے کسی کام کا نہیں رہتا انسان. خیر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں، کہاں بات چل رہی تھی. قرآن مجید کی جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، پھر اس کو 5 منٹ آگے کر دیا. اس کے آگے کرنے سے میں کنفیوز ہوتا ہوں اس گھڑی کو، مجھے پتہ نہیں چلتا یہ اس دفعہ 5 منٹ آگے ہے یا بالکل ٹائم پر ہے. تو چلیں اب تو ہو گیا، آئندہ اس کو ٹائم پہ ہی رکھیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تاکہ مجھے اندازہ رہے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے یہ 5 منٹ آگے ہے نا، اب کئی بعض دفعہ ایسا ہوگا بالکل ٹائم پر بھی ہوگی تو میں سمجھ رہا ہوں گا 5 منٹ آگے ہے، پھر وہ بیان اس حساب سے لیٹ ختم ہوگا. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ہندو نے میرے بیان پہ تبصرہ کیا، کہیں ہم نے جنت پہ بیان کیا، گناہوں سے بچنے پر بیان کیا، آخرت کے پر بیان کیا، تو کسی ہندو نے، کیونکہ نام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے اور اس کے تبصرے سے بھی پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ یہ مسلمان اسکالرز جو ہیں یہ اپنی عوام کو جنت جہنم فرشتے انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے، جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتے اور یہ دنیا کے بہت ساری لذتوں سے محروم ہے، انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے. یہ فرشتے، قبر کا عذاب، ٹھیک ہے، جنت اور کیا، جہنم. آگے اس نے یہ کہا، اچھا پھر جب ایسا کوئی بالنگ ہوتی ہے نا تو پھر آگے سے چھکے چوکے مارنے والے بھی بہت ہوتے ہیں، تو فوراً کچھ لوگوں نے رپلائی کیا، रिप्लाई ये किया कि तू जब मरेगा ना तो पता चलेगा. हिंदू को रिप्लाई ये किया कि तू जब मरेगा. कोई हिंदू का नाम किसी के जहन में है, ताकि मैं जब तक कोई कैरेक्टर सामने ना आए ना तो मजा नहीं आता. कोई हिंदू का नाम बताएं. है जी रमेश. कोई टाइट नाम हो जो हिंदुओं का ही मजा आता हो जिसको. हैं अब कोई नटवर लाल टाइप का ना कोई मजा आ रहा हो जिसको पढ़ने में. अमर लाल मजा नहीं आया. नटवर नटवर लाल भी है ना कोई. नटवर लाल है. रंजीत सिंह तो सिखों का होता है ना. कोई नरेंद्र करके आ रहा होगा मजा आ रहा हो उसमें नाम लेने में. नरेंद्र मोदी तो वो है ना वजीर आजम है. खैर कोई नटवर लाल साहब थे कोई भी थे तो हमारे गफार भाई थे जो भी थे उन्होंने ये कमेंट्स किए कि तू जब मरेगा नटवर लाल तो तुझे पता चलेगा. मरेगा तो पता चलेगा. अब इनको ये कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे. ये तो आपने धमकी दे दी ना. तो उसने फिर आगे से जवाब दिया बात तो सही की जब मरेगा तो पता चल जाएगा तुझे. लेकिन हर सही बात करने की हर एक के साथ करने की नहीं होती. गैर मुस्लिम के साथ बातचीत में इस तरह की धमकियां देना शुरू कर देना उसके साथ तहजीब से दलाइल से बात करनी चाहिए. और अगर दलाइल नहीं है तो चुप करके बैठे रहो. क्या जरूरत है अपनी फेंकने की रिप्लाई में. तो मरेगा तो पता चलेगा ये धमकी जब हो जब आप दलाइल से समझा के आजिज आ गए हो फिर आखिर में कहो कि बेटा मरेगा तो पता चल जाएगा. जैसे कुरान ने भी धमकियां दी हैं दलाइल के अंबार लगा दिए फिर भी जब बात समझ में नहीं तो अल्लाह ने फरमाया तमत्तउ मजे उड़ा लो फइन्न मसीरकुम इलन नार. आना जहन्नम की आग की तरफ है. उड़ा लो मजे. कोई फरिश्ता नहीं है कोई कब्र नहीं है कोई जन्नत नहीं कोई जहन्नम नहीं. तो मजे करो. फिर ठिकाना क्या है. जहन्नम की आग. तो वो जो नटवर लाल सिंह थे उन्होंने जवाब में रिप्लाई किया. उन्होंने कहा कि मरने के बाद फरिश्ता भी नजर आएगा जन्नत भी नजर आएगी जहन्नम भी नजर आएगी. तो आनी तो दुनिया में चाहिए जब हमें आमाल को दुरुस्त करने की जरूरत है. जब दुनिया में हमें एक चीज नजर नहीं आ रही जब जरूरत है तो मरने के बाद दिखा के क्या मिलेगा. इस्लाम क्यों दिखाना चाह रहा है मरने के बाद ये चीजें. बात आ रही है समझ में. इश्काल एतराज आ रहा है समझ में कि भाई ये कैसा दीन है जो कह रहे हैं मरने के बाद सब चीजें नजर आएंगी. तो मरने के बाद क्या फायदा. अभी दिखाओ ना ताकि अभी हम देख लें ईमान ले आए. अल्लाह को ना अल्लाह नजर आ रहा है उसने अल्लाह कभी कहा ना अल्लाह नजर आ रहा है ना फरिश्ते नजर आ रहे हैं ना जन्नत ना जहन्नम नजर कुछ भी नहीं आ रहा और बोल रहे मरने के बाद नजर आएगा. तो अमल तो अभी करना है और दिखा कब रहे हो मरने के बाद. तो जब जरूरत है उस वक्त दिखाओ ना. तो नटवर लाल का इतराज समझ में आया. इसका कुरान ने जगह जगह जवाब दिया है. यही तो बात है जो पैगंबर लोगों को समझाने के लिए आए हैं. दिखा दें अगर अल्लाह ये दुनिया में चीजें दिखा दें तो फिर आजमाइश बोलो भाई खत्म. देखी हुई चीजें तो तुम भी मानते हो हम भी मानते हैं. जो नजर आ रही हैं चीजें नटवर लाल भाई ठीक है वो तो तुम भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं. उसमें तो इख्तलाफ है ही नहीं. इख्तलाफ वहां होता है जहां सुगरे कुबरे मिला के नतीजा अखज किया जाए दलाइल इसका तजिया करके कोई सही नतीजे पे पहुंचे और कोई गलत नतीजे पे. वहां इंसान की आजमाइश और वहां इंसान का इम्तिहान होता है. कुरान बार बार अपनी किताब में कह रहा है. अल्लाह अपनी किताब में बार बार कह रहे हैं कि मैंने इस कायनात को अलामत बनाया है और अलामत हमेशा उस चीज की होती है जो चीज कभी नजर नहीं आती. अगर वो नजर आए तो फिर उसके लिए अलामतों और साइन बोर्ड की जरूरत नहीं होती. देखो बच्चा जब पैदा होता है अल्लाह की मां अल्लाह मां की छातियों में दूध पैदा करता है. करता है कि नहीं करता. ये अलामत है किसकी कि इसको किसी ने पैदा किया है जो इसकी बुनियादी जरूरतों से वाकिफ है. क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आ रहा और अल्लाह की ये सिफात कि वो हर चीज पर कुदरत रखता है ये सिफत भी हमें नजर नहीं आ रही और वो अपने बंदों से मोहब्बत करता है ये सिफत भी हमें नजर नहीं आ रही. तो अल्लाह ने अपने वजूद को साबित करने के लिए एक अलामत लगाई है साइन बोर्ड के इसे देखकर मुझ पर ईमान लाओ. ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ ادھر بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا، کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ جو ماں کے پیٹ میں اور ماں کے جسم میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی، اس سے گوشت بنتا، اس سے خون بنتا، ادھر ماں نے روٹی کھانا شروع کی، فوراً بچے کی پیدائش پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ دودھ بننا شروع ہو گیا، یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ سائن بورڈ ہے، علامت ہے، جو آپ کو بار بار بتائے گا کہ اس بچے کو کوئی بنانے والا ہے. اور ایسے پروگرام جو ماں کے پیٹ میں داخل، ماں میں انسٹال کر دیے، اس کا یہ کوئی پروگرامر ہے، یہ خود سے نہیں ہو رہا. آپ ایک کمپیوٹر میں ایف کا بٹن دباتے ہیں کی بورڈ پہ، تو ایف لکھ کر آتا ہے ورڈ پیڈ پہ، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے. یہ کمپیوٹر کو اتنی سمجھ خود بخود پیدا ہو گئی، یقیناً اس میں کسی سائنسدان نے پروگرامنگ کی ہے، اس میں ونڈو کو انسٹال کیا گیا ہے، اس میں پورا سیٹ اپ لگایا گیا ہے. خدا کی قسم، ایف کا بٹن دبانے سے سامنے ایف لکھ کر آ جائے، یہ اتنا پیچیدہ سسٹم نہیں ہے. بچے کی پیدائش ہوتے ہی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم یہ مشین کمپیوٹر سے کروڑہا گنا زیادہ پیچیدہ ہے. تبھی آج تک بڑے بڑے ذہین سائنسدانوں نے کمپیوٹر تو ایجاد کر لیا، مگر ایسی مشین ایجاد نہیں کی اب تک کہ وہ بچہ پیدا کرے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جائے فوراً. یہ عجیب بات ہے، کمپیوٹر کو دیکھ کر تو یقین کر لیتے ہیں اس کا بنانے والا کوئی بڑا ذہین سائنسدان ہے، اور بچے کی پیدائش کو دیکھ کے یقین نہیں کرتے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی رب ہے. علا کل شئین قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے. تو نشانیاں وہیں دکھائی جاتی ہیں جہاں اصل چیز. دیکھو، آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کھائی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کھائی نظر. بھائی کھائی نظر آ رہی ہوتی ہے نہیں آ رہی ہوتی نظر؟ اگر نظر آ رہی ہوتی تو پھر سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. یہ کائنات اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہے. اگر اللہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا اور اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا ہی ہوتا تو پھر اللہ کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو، پھر اللہ کو ضرورت نہیں تھی، پھر ہندوؤں کو بھی اللہ نظر آ رہا ہوتا اور اللہ بھی نظر آ رہا ہوتا. جب اللہ نظر آئے گا تو جو آرڈر دے گا وہ تو بہت اچھی طرح ماننا پڑے گا. ایس ایچ او صاحب جب نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی آرڈر دیتے ہیں تو اس آرڈر پر عمل ہونے کے لیے کسی مذہبی اسکالر کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو مذہبی اسکالرز کا مذاق اڑاتے ہیں نا بہت سے غیر مسلم، یہ اس لیے اڑاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ایک نشانی تھوڑی ہے. تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کیا ہے؟ کھائی. اسپیڈ بریکر کا نشان ہوتا ہے اس لیے کہ آگے اسپیڈ بریکر نظر نہیں آتا. نشانی کیوں لگائی ہوتی ہے؟ کہ جب نظر آئے گا تو پھر بریک کا ٹائم، بولو بھائی، نہیں ہوگا. جب نظر آئے گا تو بریک کا ٹائم، اسی وجہ سے تو نشانی لگائی جاتی ہے. اللہ نے اس کائنات میں اپنی وجود کے لیے اور اپنی قدرت کے لیے، اپنی نشانوں کے لیے کروڑ ہا کروڑ سائن بورڈ لگا دیے ہیں. یہ بتایا کہ ان تمام اس سائن بورڈ کو دیکھ کر اللہ پہ یقین نہیں آتا تو یہ والا سائن بورڈ دیکھ لو. سوکھے چارے سے ہم کیسے گائے کے تھنوں سے چکنا گاڑا دودھ نکالتے ہیں تمہارے لیے، یہ سائن بورڈ نظر نہیں آتا. سورج کو دیکھو، زمین سے 900,000 گنا بڑا، کروڑوں سال گزر چکے ہیں اور ایسی انرجی پھینک رہا ہے. کہتے ہیں ایک سیکنڈ میں سورج جو انرجی پھینکتا ہے وہ ہزاروں لاکھوں ایٹم بموں کی سے جو انرجی خارج ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ انرجی ایک سیکنڈ میں سورج خارج کر دیتا ہے. اتنا ایندھن اس میں کہاں سے آ رہا ہے؟ اور کتنے تناسب سے اللہ نے اس کو، زمین کو اس کے گرد گھمایا ہے، اور کتنے کروڑوں سال سے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب سے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے. لَشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. فرمایا نہ دن رات سے پہلے آتی اور نہ سورج اور چاند آپس میں ٹکراتے ہیں. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہر ایک اپنے دائرے میں تیرتا ہوا چلا جا رہا ہے. اتنے بڑے بڑے جسم کے ستارے اور سیارے پیدا کر دیے, لٹو کی طرح ان کو گھما دیا اس نے. یہ کیا ہے, اللہ کی کیا ہے یہ نشانی ہے بھائی. اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن, فرمایا ان پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنا بیلنس اور توازن قائم کر کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ کہے ہوائی جہاز کے بارے میں, اڑتا ہوا ہوائی جہاز جا رہا ہو, اس میں ایک بیلنس ہوتا ہے نا بھائی. ہوائی جہاز میں, پلین میں جب آپ بیٹھتے ہیں, پلین جب ہوا میں اڑتا ہے تو اس کی باڈی کو ایک خاص کیلکولیشن سے بنایا گیا ہوتا ہے کہ اتنی اسپیڈ میں یہ اڑے گا تو اس کی دم کیسی ہو, اس کا جو آگے سے سر ہے وہ کیسا ہو, پر کتنے لمبے ہوں. آپ اگر جہاز کے پر چھوٹے کر دیں تو گر جائے گا, ضرورت سے زیادہ بڑے کر دیں تو نقصان ہوگا. کوئی ایک چیز بھی ہوائی جہاز کی باڈی میں ایسی نہیں ہوتی جو غیر ضروری ہو. پوری, اور یہ بڑے بڑے انجینئروں کی محنت ہوتی ہے, اور یہ ہزاروں سال کی انسان کی محنت ہے, اس کے بعد جا کے اس نے ہوائی جہاز کو ہوا میں اڑایا ہے. ایک بیلنس چاہیے, لیکن پھر بھی وہ اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتا, اس کو رن وے چاہیے, بہت ساری چیزیں اس کو چاہیے اڑنے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ, ان آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے کیسے اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے اور پروں کو سمیٹ کے ہواؤں میں اڑ رہے ہیں. کیا یہ مشینیں خود بخود ایجاد ہو گئی ہیں؟ بولو بھائی, یہ جو ہواؤں میں پرندے اڑ رہے ہیں, اس مشینری کو کسی نے ڈیزائن نہیں کیا, یہ آٹومیٹک وجود میں آ گئی ہے, اتفاق سے وجود میں آ گئی ہے. ہوائی جہاز کا سسٹم اللہ کی قسم اتنا پیچیدہ نہیں ہے جتنا پرندوں کا سسٹم. ایک مکھی بھی چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کے اڑنے کی اور پروں کو ہلانے کی اسپیڈ چیک کر کے دیکھو, کبھی پتا چلے گا آپ کو کتنی اسپیڈ سے اپنے, یہ ہیلی کاپٹر بھی اتنی اسپیڈ سے اپنے پروں کو نہیں گھماتا. اور عجیب بات ہے, یہ ہوا میں ریورس بھی ہو جاتے ہیں. ہوائی جہاز ہوا میں ریورس, بولو نا یار, نہیں ہوتا, ریورس نہیں ہوتا. سمندر کے ایک کنارے سے پرندے ہواؤں میں اڑتے ہیں, ایک بر اعظم سے اڑتے ہیں اور صف بستہ ہو کے دوسرے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں. کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو اپنا بیلنس قائم کرنا سکھایا؟ کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو قطار میں اڑنا سکھایا؟ کون ہے جس نے ہواؤں میں ان کو لائن میں لگنا سکھایا؟ جاپان نے صدیوں محنت کر کے اپنی قوم کو لائن میں لگنا سکھایا ہے, خود بخود وہ قوم لائن میں لگنا نہیں سیکھی. تو ہواؤں میں جو اڑنے والے پرندے ہیں, ان کو قطار بنا کے اڑنا اور ان کو اتنی تہذیب, کیا انہوں نے جاپان کی یونیورسٹیوں میں سیکھی ہے تہذیب؟ کیا ان کو کسی انسان نے سکھائی ہے, کسی سائنسدان نے سکھائی ہے؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جنہیں دیکھ کر عقل مند لوگ اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں, اور جن کی عقلیں مسخ ہو چکی ہیں, جن کی عقلیں شہوت پرستی سے اندھی ہو چکی ہیں, انہیں دنیا کی ہر چیز نظر آئے گی مگر ان کو اللہ نہیں نظر آئے گا, اس کائنات کو بنانے والا نظر نہیں آئے گا, اور نہ وہ اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہوں گے. انہیں یہی اعتراض رہ گئے, مذہبی اسکالر نے جنت جہنم میں اور اللہ میں لگا دیا, مزے اڑاؤ, نائٹ کلبوں میں ناچو گاؤ, شرابیں پیو اور عیش و عشرت کی زندگی گزارو, ان مولویوں کی مجلس میں مت بیٹھو, وہ یہی کرتے رہیں گے. ایسے لوگوں کو قرآن یہی دھمکی دے گا اور بالکل بجا دے گا, تمتعوا فإن مصيركم إلى النار, اڑا لو مزے, آنا تم نے جہنم کی آگ کی طرف ہے, آنا جہنم کی آگ. اللہ نے برحق بنائی ہے جہنم کی آگ, اس کو جہنم کی آگ بنانے کا حق ہے, کیونکہ اس نے اپنے وجود اور اپنے دین کے برحق ہونے کے اتنے دلائل دنیا میں قائم کر دیے ہیں کہ ان دلائل کے ہوتے ہوئے اب کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں ہے, انکار کی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. اسلام آپشنل نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے اسلام قبول کرے, جس کا دل چاہے نہیں کرے, آپشنل ہے دنیا کی حد تک, آخرت کے معاملے میں نہیں ہے. آخرت کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو فالو کرو گے, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, میں آخرت میں قبول نہیں کروں گا, وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور کامیابی کی جتنی ورکشاپ کر لو اور جتنے موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن کے سکسیز حاصل کرنے کی کوشش کرو, اللہ فرماتے ہیں جب تک اسلام کو فالو نہیں کرو گے, کائنات کو بنانے والے کو نہیں مانو گے, اس کے حکامات کو فالو نہیں کرو گے, ان موٹیویشنل اسپیکرز کی تقریریں سن کے میں تمہیں کامیاب نہیں کروں گا, یہ خود بھی جہنم کے ایندھن بنیں گے اور تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں دھکیلیں گے, یہ تمہیں بھی دھکیلیں گے جہنم میں اپنے ساتھ. اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بنایا ہے. تم نے اس کائنات میں اللہ کی نعمتوں سے مزے تو اڑائے مگر اس خالق کو پہچاننے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہو تم اس کے لیے. تو اللہ نے اپنے وجود کی نشانیاں بھی رکھی ہیں. جتنی چیزیں اس وقت دنیا میں ایجاد ہو رہی ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی کاپی ہے. میں اکثر بیان میں کہتا ہوں یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ آپ کو پتا ہے کس طرح وجود میں آیا ہے؟ یہ انسانی آنکھ کی کیا ہے؟ کاپی ہے. یہ ہم نے خود سنا ہے, جو ویڈیو کیمرے کے ماہر انجینئر ہیں ان سے سنا ہے, ہوائی فائرنگ نہیں ہے. یہ جو لوگ مجھے کہتے ہیں آپ حوالہ نہیں دیتے یہاں بیٹھ کے, یہاں میں اگر بیان میں حوالے کتابیں لے کے بیٹھوں تو پھر صرف حوالے ہی پیش کرتا رہوں گا. تو بہت مستند ڈاکٹروں کی اور بہت مستند انجینئروں کی تحقیق کے بعد میں کوشش کرتا ہوں یہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی بات آپ کے سامنے پیش کروں. یہ جو ویڈیو کیمرہ ہے یہ کس کی کاپی ہے؟ انسانی آنکھ کی. سائنسدانوں نے یہ دیکھا کہ انسانی آنکھ میں دیکھنے کا عمل کیسے ہوتا ہے, کیسے دیکھتی ہے. روشنی کی لہریں ٹکرا کے آپ پر آئیں گی, پھر وہ ریورس ٹکرا کے ہماری آنکھ کے پردے پہ پڑتی ہیں, پھر وہ برقی لہروں میں تبدیل ہوتی ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, پھر اندر اللہ نے ایک آلات لگائے ہوئے ہیں وہ ان برقی لہروں کو ریورس کر دیتے ہیں. جو پروسیس ہوا ہے نا اسی کو کیا کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں. جب وہ ریورس کرتے ہیں تو تصویر بالکل بنتی ہے لیکن الٹی بنتی ہے, ٹانگے اوپر اور سر نیچے. دماغ میں اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ وہ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ سیدھا کرتا ہے. بے آئینی ہی یہی نقل کی ہے کس کی؟ ویڈیو کیمرے میں. اور عجیب بات یہ کہ اتنے سال انسان محنت کرتے کرتے آج جا کے اس نے ویڈیو کیمرہ ایجاد کیا ہے, مگر ابھی بھی ویڈیو کیمرہ اتنی صاف ویڈیو نہیں بناتا جتنی انسانی آنکھ بنا رہی ہے. دوسری بات یہ کہ انسانی ویڈیو کیمرہ ایک ہوتا ہے, انسانی آنکھ دو, دو کیمرے ایڈجسٹ ہیں. ان کو ایڈجسٹ کرنا یہ خود بخود ممکن, کیونکہ یہ جو لینس ہمارے دونوں آنکھوں میں لگے ہیں نا ان میں قدرت نے ایک خاص فاصلہ رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایک کے دو نظر نہیں آتے. ذرا سی سیٹنگ آؤٹ ہو جائے تو ایک کے کتنے نظر آئیں گے؟ آپ سمجھیں گے کہ یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے چار آدمی کیوں بیان کر رہے ہیں آج, آپ کو ایسا لگے گا. اور یہ ایڈجسٹمنٹ کس سے ہوئی ہے؟ روٹی سے. ماں نے کیا کھایا تھا بولو بھائی؟ روٹی کھائی تھی. روٹی سے آنکھیں بھی بنی اور اپنی اپنی جگہ پہ اگنا بھی شروع ہو گئی. اور ان کے اندر یہ جو کرنیا ہے ہمارا, جس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, بڑا مشہور لفظ ہے انگلش میں, اس کے لیے مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. عربی میں کرنیا کہتے ہیں, ریٹینا کو کرنیا کہتے ہیں یا پتہ نہیں کس کو, بہرحال ایک ریٹینا کرنیا عربی میں ایک لفظ ہے. بہت ہی یہ جو ہماری آنکھ کا کالا نقطہ ہوتا ہے نا, اس ذرا سا آپ کو پتا ہے کہ اس کی سیٹنگ تھوڑی سی بھی آؤٹ ہو جائے تو چشمہ لگتا ہے. وہ چشمہ کیا کرتا ہے کہ جو لہریں آڑی ترشی آ رہی تھی ان کو سیدھا کر دیتا ہے. تو وہ چشمے کا جو ایک گلاس ہے جو بہت ہی سادہ ہوتا ہے, کیا وہ خود بخود بن سکتا ہے؟ بولو نا بھائی. کیا وہ ڈارون کے نظریے کے مطابق ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے خود آج تک عرب کروڑوں سال میں ایک گلاس بھی ایسا وجود میں آیا؟ ایک گلاس بھی, ایک شیشہ بھی ایسا وجود میں آیا؟ وہ جو آپ کی آنکھوں کی لہروں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے وہ خود سے نہیں بن سکتا. تو وہ جس جہاں سے لہریں بن رہی ہیں اور جو تصویر بنانے والا کیمرہ, وہ خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے بھائی؟ جس کیمرے کو دیکھ کر ویڈیو کیمرہ کاپی کیا گیا ہے, تو یہ فرسٹ کاپی بنانا خود سے ممکن نہیں ہے, بننا خود سے ممکن نہیں ہے. تو جس کی نقل ماری ہے میرے بھائی وہ خود سے کیسے بن گیا؟ آپ نے دیکھا جاپان ایک موبائل پھینکتا ہے مارکیٹ میں, فوراً چائنا اس کی فرسٹ کاپی بنا لیتا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے کہا یہ فرسٹ کاپی خود بنی ہے؟ اے بھائی فرسٹ کاپی بھی کسی نے, اور فرسٹ کاپی بنانا بھی کسی ماہر کا کام ہے. یہ بلکہ ایک نفس کاپی بنانا ہی کسی ماہر کا کام ہے, چاہے ٹیڑھی میڑھی کاپی کیوں نہ ہو. تو میرے بھائی جب کاپی کرنے والا جو کاپی کر رہا ہے وہ خود سے نہیں کر سکتا, جو جس اصل کیمرے سے نقل کر کے بنایا ہے اس کو کاپی کیا ہے وہ اصل اوریجنل کیسے خود بخود بن گیا, وہ بھی تو کسی نے بنایا ہے. تو ایک نشانی نہیں ہے, ارب ہا ارب کروڑ ہا کروڑ نشانیاں ہیں اس کائنات میں جو بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے. اور اس کی بھی علامت ہے کہ اس نے بیکار نہیں بنایا. اگر ہم جنت جہنم کو نکال دیں تو میرے بھائی پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں بنا کے چھوڑ دیا, جو مرضی چاہے بولو بھائی, جو مرضی. میں پوچھوں گا نہیں تم سے. تو اللہ نے اپنا تعارف جن پیغمبروں کے ذریعے کرایا ہے, ان پیغمبروں نے اللہ کے تعارف کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے, آزمائش کے لیے, کہ کون ہندو ایسا ہے جو اللہ کی بنی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے مگر جب کوئی مولانا صاحب تقریر کریں کہ آخرت میں حساب دینا پڑے گا تو وہ تقریر کا مذاق اڑا کے کہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے, ہم نے بھگوان کو دیکھا نہیں ہے. کیونکہ جب دیکھیں گے تو وہ تو مرنے کے بعد ہوگا, تو مرنے کے بعد دیکھنے کا فائدہ کیا, ابھی دکھاؤ اللہ کو چاہیے ابھی دکھائے. تو اللہ ایسے لوگوں کو پھر آخرت میں بخشے گا نہیں. اللہ کہے گا اتنی نشانیاں میں نے رکھی تھیں تجھے یقین نہیں آیا. اگر اللہ اپنے آپ کو دکھا دے تو ایس ایچ او صاحب جب اپنی زیارت کرا دیتے ہیں تو اچھے اچھوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو جب اللہ زیارت کرائے گا تو پھر کیوں سمجھ میں نہیں آئے گا, کیوں بھائی؟ پھر یہ تقریروں کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر قرآن کے اللہ کے کلام کے اور پیغمبروں کی ضرورت نہیں رہے گی, پھر آزمائش ہی نہیں رہے گی. مزہ تو اسی وقت ہے جب آزمائش ہو, ایک طرف دنیا کی خواہشات آپ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں, دوسری طرف اللہ کے حکام آپ کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوں. آپ غیب پر ایمان لا کے اللہ کے دلائل اور نشانیوں کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ کی باتوں کو فالو کرنا شروع کرو, ایسی صورت میں پھر اللہ جنت نہیں دے تو پھر اور کیا دے میرے بھائی. تو آپ بتاؤ کہ پھر آخرت میں, دنیا میں تو انعام نہیں ملتا, دنیا میں تو بہت سے اچھے ناکام ہو جاتے ہیں اور بہت سے خراب کامیاب ہو جاتے ہیں. دنیا کا معاملہ تو بھیڑ چال ہے. اگر جنت جہنم نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ اپنے فالوورز کو, اپنی عبادت کرنے والوں کو, اپنے لیے قربانیاں دینے والے کو نوازتا کب ہے؟ وہ کب ان کو نوازتا ہے؟ آپ کہتے ہیں دنیا میں نوازتا ہے. بھائی دنیا میں تو زیادہ تر نیک لوگ جو ہے وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ اکثر پیچھے رہ جاتے ہیں اور کرپٹ لوگ آگے نکل جاتے. دنیا کی لگام زیادہ تر کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں آج بھی, جنہوں نے غریب کو غریب تر بنا دیا اور امیر کو امیر تک تر بنا دیا. دنیا کی لگام دنیا. اچھا ہندو نے یہ بھی اعتراض کیا کہ اگر مسلمان برحق ہیں تو اتنا پیچھے کیوں ہیں, ترقی میں اتنا بولو بھائی پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ان سے ہندوؤں سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر یہ جو کیا نام ہے نریندر مودی, ابے نہیں وہ جو ابھی وزیر اعظم بنے, نریندر مودی صاحب جو ہیں, اگر وہ اچھے آدمی ہیں, اچھے آدمی نہیں ہیں تو وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ انڈیا میں میجورٹی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نریندر مودی کو اچھا, کیونکہ مسلمانوں پہ بے پناہ ظلم کیا اس نے, بہت زیادہ ظلم. سمجھدار لوگ نہیں پسند کرتے, متعصب ہندو تو پسند کریں گے, جو ہندوؤں میں ایجوکیٹڈ ہیں وہ پسند نہیں کرتے. لیکن یہ وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ بھائی ظلم ہی کی بیس پہ, کیونکہ متعصب ہندوؤں کو اپنا قائل کرنے کے لیے مسلمانوں پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. اس سے متعصب ہندو سمجھ رہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے لہذا. تو دنیا میں جیسے وزیر اعظم بننا کامیابی ہے, اسی طرح دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہو وہی سائنسدان بھی بنے گا, یہ ضروری نہیں ہے. کبھی اچھے لوگ بن جاتے ہیں اور کبھی برے لوگ بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کہتے ہیں, اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا وہ ہے جو اللہ نے متعین کیا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے ماننا پڑے گا, اس کے بعد اچھا برا, وہ اس کے بعد کوئی اچھا ہوگا کوئی اس کے بعد برا ہوگا. مسلمان ترقی میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو ترقی میں پیچھے رکھا گیا ہے. یقین نہیں آئے تو آپ اپنے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو. جب مسلمانوں کی دنیا میں حکومت تھی اس وقت مسلمانوں کے حالات، ہندوستان میں مسلمان نے ہزار سال حکومت کی ہے، اس وقت ہندوستان کے حالات دیکھو اور معاشی ترقی دیکھو اور آج کمپیئر کر کے دیکھو، انگریز کی کتابیں گواہی دیں گی کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے اس وقت ہندو بھی ترقی میں تھا اور سکھ بھی ترقی میں تھے اور مسلمان بھی ترقی میں تھے اور پورا ہندوستان ترقی میں تھا. جب انگریز بر صغیر میں آیا تو بر صغیر کی واٹ لگنا شروع ہوئی ہے، اور انگریزوں کی چمنیاں جو گرم ہوئی ہیں نا کارخانوں کی، وہ ہندوستان پہ غاصبانہ قبضے کی وجہ سے برطانیہ نے ترقی کی ہے. برطانیہ دھوکہ دے کے اگر ہندوستان پہ قبضہ نہ کرتا تو آج برطانیہ برطانیہ نہیں ہوتا. جب سارے وسائل آپ کے پاس ہوں تو پھر ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی اور ترقی بھی، کیونکہ دولت کی وجہ سے ہر چیز کو خریدا جاتا ہے. آپ کے ملک میں جتنے اچھے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے خریدیں گے کون؟ گورے خریدیں، کیونکہ آپ اتنی تنخواہیں دے نہیں سکتے، وسائل ہی نہیں ہے آپ کے. میں نے کسی ماہر معیشت نے مجھے بتایا، خود میں نے سنا، کہ بلوچستان میں جو کوئلے کی کانیں ہیں ان کی کھدائی پر اور یہاں سے کوئلہ نکالنے پر بین الاقوامی پابندی لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ بھی انوائرمنٹ جو ہے وہ ماحول آلودہ ہوگا، حالانکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کوئلہ جلا کے انرجی حاصل کی جا رہی ہے. تو آپ کو ترقی کرنے دیا نہیں جاتا. تو میرے بھائی یہ تو دنیا، تبھی تو اللہ کہتے ہیں اصل آخرت ہے. تو یہ جو ہندو اشکال کرتے ہیں نا، اگر اسلام برحق مذہب ہے مسلمان سیدھے راستے پر ہیں تو اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ تو میرے بھائی اسی لیے پیچھے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں بہت سی سیاسی تحریکیں اچھی ہیں مگر پیچھے ہیں. بہت سے لوگ ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس، ان کو اونچے عہدوں پہ ہونا چاہیے تھا مگر اونچے عہدوں پہ نہیں ہے. کیا آپ کے ملک میں ایسا ہے کہ ہر ایجوکیٹڈ اور ہر کوالیفائڈ آدمی آگے پہنچ جاتا ہو؟ رشوت دے کے لوگ آگے نہیں پہنچتے؟ جیسے انڈیا میں لوگ رشوت دے کے بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ پیچھے ہیں اور نا اہل آگے ہیں، ایسے ہی پوری دنیا میں بھی ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. دنیا کو آپ دودھ کا دھلا ہوا مت سمجھیں کہ یہ بڑے نیک ہیں، ساری دنیا بڑی اچھی چل رہی ہے. جو بھی آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ میں چند، کئی سال پرانی بات ہے، 10-20 سال، ایوارڈ ملا امن کا ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدمنی پھیلائی ہے. تو ایوارڈ امن کا، امن کمیٹی کا نام سنا ہے؟ کہیں سے بھی امن جھلکتا تھا؟ عجیب ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی یہ دنیا ہے، کچھ بھی لیبل لگا کے کسی کو برے کو صحیح کر دو اور صحیح کو برا کر دو. اس لیے اللہ نے کہا اصل عدالت کس کی ہے؟ آخرت کی. تو اگر جنت جہنم کو میرے بھائی نکال دو گے اپنی زندگی سے تو اس کا مطلب یہ دنیا بھیڑ چال ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ تمتعو، مزے اڑا لو، ظلم کر لو انسانوں پہ، لوگوں کی دولت نچوڑ لو اور والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو، رشتے داری توڑ دو، شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے، بیوی شوہر کا حق ادا نہ کرے، اولاد باپ کو چھوڑ دے، باپ اولاد کو چھوڑ دے، کر لو یہ سارے کام. پیٹ میں مائیں بچے نہیں ضائع کر رہی ہیں آج کل؟ انڈیا میں تو یہ مسلمانوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو کیا وہ بچہ جس کو ماں نے گرا دیا کوئی کیس ہے اس کے خلاف عدالت میں ہوتا ہو؟ بتاؤ میرے بھائی. یہ صرف اسلام ہے جو بتاتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. ماں جب اپنے پیٹ میں جو بچے کو ضائع کرے گی، اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اس بچے کو زندگی دے کے عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور پوچھوں گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، بتا، تیرا کوئی کیس کرنے والا نہیں تھا، میں ہوں جو تیرے خلاف عدالت میں کیس دائر، خود دائر کروں گا میں. دنیا صرف ان لوگوں کو جانتی ہے جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں، کیا کیا کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ نہیں جانتے. ایک انگریز کی بات بتا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. جب گوروں کے، میں کسی ملک کا نام نہیں لیتا جان کر، جب گوروں کے ہاں یہ قانون بنا کہ ماں اپنے پیٹ میں بچے کو ضائع کر سکتی ہے، تو اس قانون پہ ان کے ہاں بہت ڈیبیٹ ہوئی، بحث ہوئی کہ بھائی کیوں ضائع کر سکتی ہے. تو زیادہ تر دلائل اس طرف گئے کہ بھائی عورت کو یہ اختیار ہے وہ بچہ جنے یا، بولو بھائی، نہ جنے. اگر وہ ماں نہیں بننا چاہتی ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے. اسلام کیا کہتا ہے؟ حمل کو ضائع، بولو بھائی، نہیں کر، وہ بھی انسان ہے، اسے بھی دنیا میں آنے کا، جب تک حمل ٹھہرا نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہے. جب ایک سلیکشن ہو گئی قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو گیا، اور خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ گئی، ہارٹ بیٹ شروع ہو گئی اس کی، اب اسلام کیا کہتا ہے اس کو؟ آپ ضائع، وہ اللہ کی مخلوق ہے، آپ کی اولاد بعد میں ہے، اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو گوروں کے ہاں جب یہ قانون بن رہا تھا تو یہ اشکال ہوا کہ جب ایک عورت نہیں ماں بننا چاہتی زبردستی ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، لہذا قانون کیا ہے گرا سکتی ہے. اس پہ کسی گورے ہی نے اعتراض کیا اور باقاعدہ اس کو نیٹ پہ شائع کیا. اس نے کہا کہ ماں کی رسپیکٹ کا تو خیال کیا جا رہا ہے، اس کی آزادی کا تو خیال کیا جا رہا ہے، اس بچے سے نہیں پوچھا جا رہا کہ تو پیدا ہونا چاہتا بھی ہے یا مرنا چاہتا ہے. یہ انسانوں کے بنے ہوئے قانون ہیں. اس نے کہا کہ یہ انصاف پر مبنی جب ہوتا، جب بچہ پیدا ہوتا بالغ ہوتا، پھر اس سے پوچھتے کہ بتا تو دنیا میں آنا چاہتا تھا یا نہیں آنا چاہتا. نہیں آنا چاہتا تو گولی مار دیتے ہیں، اگر آنا چاہتا تو ٹھیک ہے. اس عورت کا تو خیال کیا جا رہا ہے مگر اس بچے کا خیال نہیں کیا جا رہا. یہاں تک گورے کے کمنٹس ختم ہوئے، اب میرے کمنٹ شروع ہو رہے ہیں. کیوں ایسا کیا انگریزوں نے؟ اس لیے کہ عدالت میں عورت تو آواز اٹھانے والی ہے اس قانون کے خلاف. اس لیے گوروں نے یہ تو دیکھا کہ ہم اگر عورتوں کو حمل گرانے کی اجازت نہیں دیں گی، عورت عدالت جائے گی، مگر جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ چونکہ نہ احتجاج کر سکتا ہے نہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، لہذا قانون بناتے ہوئے اس بچے کی رعایت نہیں کی جا رہی. یہی فرق ہے اسلام میں اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں. اسلام کے قوانین اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کہتا ہے اجازت نہیں ہے. جیسے یہ عورت میری مخلوق، اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والا بچہ بھی میری مخلوق. اس عورت نے اس پیٹ میں اس بچے کو نہیں بنایا، عورت کا پیٹ ہے، بنانے والا کون ہے؟ میں ہوں جو اس بچے کی تخلیق کر رہا ہوں. جیسے میں نے اس کی ماں کو کسی عورت کے پیٹ میں بنایا تھا، مجھے یہ حق ہے کہ اس کے پیٹ میں بھی میں کسی مخلوق کو بنا سکتا ہوں. جیسے اس کی ماں اس عورت کو اگر ضائع کر دیتی بچپن میں، یہ ظلم ہوتا. اسی طرح یہ عورت اپنے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو ضائع کرے گی تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا، اور اس ظلم کا قیامت میں حساب دینا پڑے گا. تو اگر آپ قیامت کے قائل نہیں ہیں، جنت جہنم کے قائل نہیں ہیں، پھر میرے بھائی اللہ پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اللہ تو نے کائنات کو بنا دیا. انڈیا میں کروڑوں بیٹیاں پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں ماری جاتی ہیں کہ ان کو جہیز کہاں سے دیں گے ہم. کروڑوں بیٹیاں، یہ انہی کے اخباروں کی رپورٹ ہے، کروڑوں لڑکیاں ماری جا چکی ہیں ماں کے پیٹ میں، تبھی انڈیا میں عورتوں کی نسل کم ہو رہی ہے اور مردوں کا ریشو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. چائنا میں بھی ایسا ہو رہا ہے، انڈیا میں بھی. کوئی عدالت میں آواز اٹھانے والا نہیں ہے، حکومت قانون بناتی بھی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو حکومت قانون بنا رہی ہے وہ خود اپنی بیویوں کو کہہ رہی ہے، جو حاکم ہے نا وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جا کے گرا دے، کہ میں کہاں سے جہیز دوں گا، میں کہاں سے اس کی تربیت کروں گا. تو میرے بھائی، اس لیے اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے، وہ اسلام میں وہ نہیں ہے. اسلام میں وہ خرابی، میں ان لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اسلام کا تعصب کی چادر سے چادر اتار کے مطالعہ کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو. تم قرآن کا مطالعہ کرو، تم مت سنو ادھر ادھر الٹی سیدھی تقریروں کو. جن غیر مسلموں نے قرآن کا مطالعہ کیا ہے ان کو قرآن سمجھ میں آیا ہے. اور جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں خاص طور پر انڈیا میں جو بڑے مشہور ہیں، میں نے بعضوں کی اسپیچز سنی ہیں، بہت ذہین لوگ ہیں وہ، اور ان کی اسپیچز سے لگتا ہے کہ یہ اپنی قوم کے خیر خواہ بھی ہیں دو نمبری، کیونکہ دو نمبر آدمی اتنے لمبے عرصے تک اچھی باتیں کر نہیں سکتا. تو مجھے ایک اسپیکر ہیں، ان کا نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، سندیپ نام ہے ان کا، دو چار میں نے ان کی اسپیچز سنی ہیں، بڑی اچھی اسپیچز کرتے ہیں. جب میں نے ان کی اسپیچز سنی تو مجھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آیا. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ خالد سے کہو کہ تم اتنے ذہین اور سمجھدار ہو کر ابھی تک اسلام تمہاری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات ہماری عقل میں بولو بھائی. میں بامانہ ترجمہ کر رہا ہوں حدیث، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں پنجابی میں کہ بھائی ساڑی عقل چ یہ بات نہیں آتی، اتنے ذہین ہو کے. تو میں نے ان کی اسپیچز سنی، میں نے کہا یار اتنے ذہین آدمی کو اسلام سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں آتا. تو جتنے یہ سپیکرز ہیں ان تک کاش میری کوئی یہ دعوت, میری کیا علماء کی دعوت پہنچا دے, بھائی تم تعصب کی سے بالتر ہو کر اسلام کا مطالعہ کرو, تمہاری سپیچز میں اللہ کی قسم جان پیدا ہو جائے گی, کیونکہ آپ کی جتنی سپیچز ہیں بہت اچھی مگر اس میں ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے, آپ ویژن تو بتاتے ہیں مگر اس ویژن کو الٹیمیٹ ویژن کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرتے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ الٹیمیٹ ویژن کیا ہے؟ آخرت. جب آخرت سامنے ہوتی ہے تو مرتے ہوئے جب پیچھے زندگی کی طرف دیکھتا ہے نا انسان, تو اگر اچھی زندگی ہو تو پھر خوش ہوتا ہے, اور اگر بری زندگی ہو تو پریشان ہوتا ہے. آخرت سامنے نہیں ہے تو یہ اکثر موٹیویشنل اسپیکر جو مثال دیتے ہیں نا کہ جب مرتے ہوئے دیکھیں کہ میں کامیاب زندگی گزاری تو یا اچھی زندگی گزاری, کامیاب گزاری ہے تو میں خوش ہوں گا اور بری گزاری ہے تو میں پریشان ہوں گا, اللہ کی قسم نہ وہ خوش ہوگا نہ وہ پریشان, وہ کہے گا جو گزرنی تھی گزر گئی, اب تو ختم ہو رہا ہوں نا. انسان فیوچر کا سوچ کے خوش ہوتا ہے, پاس کا سوچ کے کبھی بھی خوش نہ غمزدہ ہوتا ہے نہ خوش ہوتا ہے. اس کی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. دیکھو پھانسی کے پھندے پہ ایک آدمی کو لٹکنا ہے, 10 سال سے وہ جیل کی کوٹھری میں پڑا ہوا ہے اور اس کو بتایا گیا کہ کل تم نے پھانسی کے پھندے پہ لٹکنا ہے. آج جب لٹکنے سے 1 گھنٹہ پہلے اس کو بتایا گیا کہ تمہاری رہائی کا آرڈر ہو چکا ہے, اب وہ ماضی کو دیکھ کے پریشان ہوگا جو 10 سال جیل میں گزارے ہیں یا فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ وہ کہے گا جیسے تیسے گزر گئے, آگے کیا ہو رہا ہے میرے لیے, آگے زندگی اچھی ہے. اور ایک وہ آدمی ہے جو ایئر کنڈیشن میں سو رہا ہے, نائٹ کلبوں میں شرابیں پی رہا ہے, ساری اس کی مرضی کی زندگی اور مرضی کی چیزیں پوری ہو رہی ہیں, ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہیں, لیکن اسے آ کے بتایا جائے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ کو قتل کر دیا جائے گا, تو اب وہ پاس کا دیکھ کے خوش ہوگا کہ میں نے بڑی کامیاب لائف گزاری ہے؟ بولو بھائی. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں اکثر یہ مثال دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو تسلی ہو کے کچھ کر کے گئے ہیں. میرے بھائی نہیں تسلی ہوگی, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کر کے گئے ہوں یا نہیں کر کے, اب کیا ہو رہا ہے, اب سب کچھ کیا ہو رہا ہے, فنا ہو رہا ہے. تو آخرت جب سامنے ہوگی کہ میں نے زندگی اچھی گزاری ہے, اب آخرت کیا ہے میری, اب میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں گا, اللہ مجھ سے راضی ہوگا, جب اللہ سے ملاقات ہوگی وہ خوش ہوگا تو نے اچھی زندگی گزاری ہے, تو پھر وہ زندگی اگر آزمائشوں میں بھی گزری ہوگی تو اس زندگی کے گزرنے سے پہلے ان آزمائشوں پہ بھی راضی ہوگا, اور اگر آخرت سامنے نہیں ہے تو میرے بھائی وہ خوشیوں کا مزہ بھی کرکرا ہوگا, اسے پتا ہے کہ یہ چھننے والی خوشیاں ہیں, یہ میرے ساتھ قبر میں جانے والی خوشیاں نہیں ہیں. اسی لیے مسلمان زیادہ خوش زندگی گزارتے ہیں اور غیر مسلموں کی زندگیوں میں زیادہ خوشیاں نہیں ہوتی, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. ان غیر مسلموں سے میں کہتا ہوں کبھی آؤ ہمارے گھروں میں اور مسلمانوں کے گھروں کے اندر رہ کے دیکھو, تمہیں پتا چلے گا مسلمانوں کی زندگیوں میں سکون زیادہ ہے, مسلمان میں ٹینشن برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے, کیونکہ ہمیں دعا سکھائی ہے جب کوئی غم پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کے غلام ہیں, گاڈ کو حق ہے کہ وہ اپنے غلام کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے, و انا الیہ راجعون, اور مر کے ہم نے جانا کس کے پاس ہے, اللہ کے پاس, اس غم کا وہ ہمیں نعم البدل دے دے گا, دنیا میں نہیں تو آخرت میں مل جائے گا. یہ سوچ کے مسلمان کو تسلی ملتی ہے. آپ لوگوں کو تسلی کے جو جملے کہہ رہے ہیں وہ مصنوعی ہیں, وہ صرف ایک آرٹیفیشل خول ہے جو آپ نے اپنے اوپر اوڑھ لیا ہے, ایک مصنوعی خوش ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس خوشی کی بیس مضبوط نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کانٹا بھی تمہیں چبھتا ہے تو اس کا قیامت کے دن اللہ نعم البدل دے گا, بدلہ ملے گا قیامت کے دن. تو جب تک آخرت سامنے نہیں ہوگی یہ دنیا بھی آپ کی سکون میں نہیں گزرے گی, اور آپ اپنی پیدائش کا مقصد ہی آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو میرے بھائی پھر جو آدمی مقصد سے ہی ہٹ جائے وہ کہاں سے سکون حاصل کر سکتا ہے؟ اور مذہب کو چھوڑ کر اور جو تباہیاں ہو رہی ہیں وہ الگ ہیں, وہ تباہیاں کی تو ایک دیکھو نا, انڈیا کی عدالت نے کیا کیا ہے, شادی شدہ عورت کے لیے زنا کو الاؤ کر دیا, گے میرج کو الاؤ کر دیا, یہ معاشرہ تباہی کی طرف نہیں جائے گا. کیوں؟ انہوں نے اپنے لحاظ سے صحیح کیا ہے, اس لیے کہ ان کے پاس کوئی لا اور قانون ہے ہی نہیں, وہ گاڈ کو مانتا ہی نہیں ہے. اسلام ہے جو خدا کا تصور حقیقی معنوں میں پیش کرتا ہے, اور صرف لفظ نہیں کہ بس گاڈ کا لفظ سے متعارف کروا دیا, اس کا انٹروڈکشن بھی کرواتا ہے, اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا, کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ بھی قرآن نے بتایا, سیدھا راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا, غلط راستہ کیا ہے وہ بھی بتایا, سیدھے راستے کے صحیح ہونے کے دلائل بھی دیے اور غلط کے غلط ہونے کے دلائل بھی دیے. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب ہے ہی نہیں, جب ہے ہی نہیں تو اس کو قرآن کے مقابلے میں لا کے اس کو کمپیئر کرنے کی ٹینشن سے ہی اللہ نے ہماری جان بچا لی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرے ایمان کو بھی مضبوط کرے اور موت تک سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے, اور آپ حضرات کو بھی. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. یہ پھر جمعے کے بعد اعلان کرتا ہوں میں.
مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/MuftiTariqMasood کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.